اللہ ولوہ آخرو، گیارہ و بارہ ذو الحجہ کو رمی جمار کا وقت زوال شمس سے دوسرے روز طلوع فجر تک ہے، مغرب کے بعد جو ہے شروع ہو جاتا ہے، تیرہ کو تیرہ ذو الحجہ کو رمی جمار کا وقت طلوع فجر سے اور دیگر آئمہ کے مطابق زوال شمس سے مغرب تک ہے. اچھا، قبل طلوع شمس مکرو وقت ہے، یہ آپ جان لیجئے. اس ضمن میں شرح سن لیجئے کہ تیرہ ذو الحجہ مغرب کے بعد رمی جمار کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اگر کسی پر رمی جمار باقی ہے تو اس وقت سے پہلے پہلے وہ قضا کر لے اور ایک دم دے. مثلا کسی نے گیارہ کو رمی جمار نہیں کی تو تیرہ سے قبل قبل ایک رمی جمار کر لے اور ایک دم دے. لیکن تیرہ تاریخ اگر گزر گئی تو اب جو ہے اس کی قضا نہیں ہے، نہ بعد میں نہ آئندہ سال، اور اس پہ ایک دم واجب ہے اگر ایک دن کی رمی ترک ہوئی ہے، اور اگر دو دن کی تب بھی ایک دم ہے، اور ساری رمی ترک ہوئی ہے تینوں دنوں کی تب بھی ایک دم ہے اس پہ، چونکہ یہ ترک واجب ہے. اس بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. پانچواں واجب حج تمتع یا قران کرنے والے کے لیے ایک ایک بکرا ذبح کرنا اس پہ واجب مطلوب. اور چھٹا واجب حلق یا تقصیر. حلق کیا ہے؟ سارے سر کے بال اس پہ سے اتروانا. اور تقصیر یہ ہے جو کم از کم مردوں کے لیے کم از کم سر کے بالوں کا چوتھا حصہ کٹوانا یا کاٹنا، یہ تقصیر ہے کم از کم. اور وقت اس کا سن لیجئے. حلق یا تقصیر دس ذو الحجہ طلوع فجر سے بارہ ذو الحجہ غروب شمس تک، یہ اس کا وقت ہے. اور دیگر آئمہ کے مطابق اس کا حکم سن لیجئے. المالکی کے مطابق اکثر سر کا حلق واجب، اور حنابلہ کے مطابق پورے سر کا حلق واجب، یہ آپ جان لیجیے. ساتواں واجب ترتیب رمی جمار کنکریاں مارنے کے بعد کیا کرنا؟ ذبح کرنا، اور اس کے بعد جو ہے بال اتروانا. یہ ترتیب احناف کے مطابق واجب ہے، لیکن عذر کے باعث معافی ہے یا بھول کے باعث معافی ہے. اس ترتیب میں کوئی فرق واقع ہو گیا تو معافی ہے قطعا، لیکن جان بوجھ کے اس ترتیب کو الٹنا یہ خلاف سنت ہے. جانے آئیے آٹھواں واجب صحیح صفا و مروہ، اس کا ادا کرنا، یعنی یہ واجب ہے آپ اندر لگائیے. اور نواں طواف وداع آفاقی کے لیے. اب وہ حاجی جو آفاق سے آیا ہے صرف حاجی کے لیے، اس کے لیے ہے، باقی عمرہ کرنے والوں پر اور میقات کے اندر جو رہنے والے حاجی ہیں ان پہ یہ طواف وداع نہیں ہے، بال بعض آئمہ کے نزدیک میقات کے اندر رہنے والوں پہ طواف وداع ہے، یہ جان لیجیے. اب آئیے حج کے واجبات کی جو ہم نے ترتیب سنی ہے، میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ایک اور دو اور تین اور چار، بالکل وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج ادا کیا ہے، جو مسلم کی روایت ہے اور بڑی طویل وہ حدیث شریف ہے، بالکل ترتیب وہی ہے. آپ کو کتب میں یہ اکثر ترتیب یا آگے پیچھے ملیں گے یہ، لیکن میں نے اس کو مرتب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے یہ ہمارا ادا کیا، اس پر آپ غور فرمائیے. اب آئیے عمرہ کے واجبات ہم سنتے ہیں. عمرہ کے واجبات نمبر ایک وہی جو آپ سن چکے ہیں، میقات سے احرام میں داخل ہونا، اور میقات کے بارے میں پھر ایک جگہ تفصیلی گفتگو پھر آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. نمبر دو صفا و مروہ کی صحیح کرنا، عمرہ کا واجب. تیسرے یہ حلق یا تقصیر، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، یہ عمرہ کے واجبات آپ نے سن لیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمرہ اور حج کے واجبات سنت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب آئیے سنتیں. حج کی سنتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، میں نے جمع کیے وہ تیئیس ہیں. نمبر ایک، احرام سے قبل غسل کرنا، جو آپ نے ابھی سنے خطبے میں، خاتون حالت ہے جو حیض کے پاس میں ہو بے شک غسل کرے، اگر کوئی عذر ہے تو وضو کر لے. نمبر دو، احرام سے قبل خوشبو وغیرہ لگانا، لیکن احرام پہ نہ لگے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگرچہ احرام کے بعد تک وہ خوشبو آتی رہے، احرام سے قبل کی بات ہو رہی ہے. نمبر تین، سفید یا سبز رنگ کا احرام اور نیا ہو، بے شک اگر پرانا بھی ہے تو کوئی حج نہیں ہے لیکن سنت ہے. چوتھے یہ، احرام پہن کر نیت سے قبل دو رکعت نماز نفل ادا کرنا، لیکن یہ جان لیجئے دو رکعت کا تعلق نہ حج سے ہے نہ ہی حج کے احرام سے. اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے دو رکعت اور اس کے بعد آپ نے فرض نماز ادا کر لی ہے تو وہ ادا ہو گئی ہیں. پانچویں یہ، احرام اور نیت کے بعد تین بار تلبیہ پڑھنا. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ تین بار پڑھنا آپ جان لیجئے، ہم سن چکے ہیں فرض ایک بار ہے، تین بار سنت ہے. چھٹا یہ، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا اگر ممکن ہو. ساتھ میں یہ، بیت اللہ کو دیکھ کر ہی تکبیر تحلیل، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور دعا وغیرہ کرنا، اور یہ موقع دعا کی قبولیت کا ہے. آٹھ میں سنت، طواف قدوم آفاقی حج افاق کرنے والے کے لیے، غور سنیے. یا قرآن کرنے والے کے لیے سنت ہے باقی کے لیے سنت نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اجر کا مستحق ہے, اجر اس کو ملے گا. نویں بات جو سنت ہے اتباع, وہ کیا ہے؟ دایاں کاندھا احرام سے کھولنا صرف طواف کے, طواف کے ساتھ چکروں, بس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, نہ قبل نہ بعد. قبل یہ دایاں کاندھا کھولنا خلاف سنت ہے اور بعد میں بھی خلاف سنت ہے. طواف کے بعد فوری طور پر آپ سیدھا کاندھا ڈھک لیجئے اور دونوں کاندھے ڈھک کے آپ نماز ادا کریں گے اور آخر حج تک آپ اسی کیفیت سے رہیں گے. اس کو آپ ترک کریں خود بھی, لوگوں کو منع کریں کہ یہ خلاف سنت ہے. ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے اور لوگوں نے ہماری بات مانی, اس کو ترک کیا. ہمیں بتائیے آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ثابت نہیں ہے. اصل میں فیشن کے طور پر لوگوں نے یہ اختیار کر لیا. دسویں سنت طواف قدوم میں رمل کرنا. طواف قدوم ہے آپ کا پہلے تین چکر, سات چکر میں پہلے تین چکر میں ذرا تیز تیز قدم بڑھا کے مونڈے ہلا کے یہ رمل کرنا, چونکہ یہ سنت ہے. اور یہ طواف اس کے بعد جو ہے صحیح ہو یہ جان لیجیے. گیارہویں سنت مقام ملتظم پہ سینہ اور چہرے کا یہ دائیں حصہ رکھ کے دعا کرنا. مقام ملتظم کون سا ہے؟ جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا اور حجر اسود کے درمیان کا جو جگہ ہے یہ مقام ملتظم کہلاتی ہے. یہ ہے جان لیجیے. طواف کے بعد بارہ زمزم کا پانی سہروں کے پینا. تیرہ سعی کے دوران میلین اخدرین جو ہے مردوں کا حروالہ کرنا تیز سے چلنا, خواتین کے لیے منع ہے. طواف کے دوران تیز سے چلنا اور سعی کے دوران دوڑنا منع ہے خواتین کے لیے جان لیجیے. گو کے یہ مائے حاجرہ کی سنت ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا. چودہ یہ میدان منا آٹھ ذوالحجہ ظہر کے وقت پہنچنا اور وہاں پانچ نمازیں ادا کرنا. آٹھ ذوالحجہ کی ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی, عشاء کی اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھنا وہاں سنت ہے. پندرہویں سنت نویں ذوالحجہ کو طلوع شمس کے بعد میدان منا سے عرفات جانا. سولہ میدان عرفات میں پہنچ کر غسل کرنا. سترہ میدان عرفات مسجد نمرہ میں نماز ظہر و عصر ملا کے جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور خطبہ سننا. اٹھارہ مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کے پڑھنا, ایک اذان اور دو اقامت. لیکن یہ مزدلفہ کے وقوف کے واجبات میں سے جان لیجیے, یہاں سنت میں نے بیان کی, وہاں وقوف کے واجبات. انیس میں یہ مزدلفہ میں دس ذوالحجہ کی رات بسر کرنا سنت ہے, یہ واجب آپ سن چکے ہیں وہ کا حصہ. بیس میں یہ منا میں راتیں گزارنا, نو کی رات, گیارہ کی رات, بارہ کی رات, اگر ممکن ہو تو تیرہ کی رات, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ کی رات بھی وہاں گزاری لیکن صحابہ کو آپ نے جانے کی اجازت دے دی. اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے, جو کوئی جانا چاہتا ہے بارہ کو جائے اور جو کوئی رہنا چاہتا ہے بے شک رہے. اکیسویں سنت امام کا تین مقام پہ خطبہ پڑھنا, ساتویں ذوالحجہ, دوسرے نویں ذوالحجہ اور میدان عرفات میں, اور تیسرا خطبہ گیارہ ذوالحجہ. بائیسویں سنت منا سے واپسی پر وادی محصب ایک مقام ہے, وہاں ٹھہرنا خواہ ایک لہجے کے لیے ہو, چونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ ہم نے مختصر حال سنا سنتوں کا, حج کی سنتوں کا. اب آئیے ہم عمرہ کی سنتوں کا حال سنتے ہیں. دیکھیے عمرہ کی سنت, ان میں حج کے ضمن میں جو سنت اعمال, نیت, احرام, طواف بیت اللہ, صحیح سوا مروہ, حلق و تقصیر کے بارے میں ہم سن چکے ہیں, یہ بھی یہی تمام کی تمام عمرہ کی سنت ہے. اب اس کے بعد مستحب حج و عمرہ اور مکروہات حج و عمرہ, وقت کی کمی کے باعث میں یہاں بیان نہیں کرتا. آپ ان کا ذکر جو ہے اپنے پاس جو کتابیں ہیں حج کی اس میں آپ پڑھ لیجئے, یا اس کے بارے میں آپ علماء کرام سے رابطہ قائم کیجئے, یا کسی وقت آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. اب آئیے ہم سب سے پہلے حج کی کیفیت اور حج کے طریقے سے قبل بہت اہم بات ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اس کے بارے میں سنتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں. وہ افعال, وہ اعمال جن سے حج یا عمرہ باطل یا فاسد ہو جاتا ہے. یہ پہلے نوٹ کیجئے کہ حج یا عمرہ باطل یا فاسد ہونے کے تین بڑے اسباب ہیں. نمبر ایک, رکن یا فرض کا فوت یا فاسد ہو جائے. نمبر دو, احصار رکاوٹ. نمبر تین, جمع. اب ان کی تفصیل سنیے. دیکھیے حج کا احرام باندھ کر حج ادا نہ کرنا, یا عمرہ کا احرام باندھ کے عمرہ ادا نہ کرنا, یا حج یا عمرہ کا احرام فاسد ہو جانا, اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گی بیان. دوسرے, وقوف عرفہ کا فوت ہو جانا یا فاسد ہو جانا. تیسرے, طواف افادہ کا فاسد ہونا. جان لیجیے فوت ہونا میں نے یہاں ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ آپ سن چکے ہیں یہ ساری عمر میں بھی ادا کیا تو ادا ہو جائے گا, لیکن طواف افادہ ایام نہر کے بعد ساری عمر میں آپ ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا. صرف ترک واجب ہے اور ایک بکری جو ہے وہ تاخیر کے باعث آپ کو ادا کرنی ہوگی. یا میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جب تک طواف ہے افادہ ادا نہیں ہوگا, جمع حرام رہے گا, آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہے اور بیوی کے لیے شوہر حرام ہے ساری عمر جب تک یہ ادا نہ ہو. بہرحال احرام اور رکوع فی عرفہ دونوں میں سے کوئی اگر ترک ہوا یا فاسد ہوا تو آپ جان لیجئے اس کا اعادہ نہیں ہے, اسی سال اس کا اعادہ آئندہ سال کرنا ہوگا اور حج فاسد ہو جائے گا جان لیجئے دم کے ساتھ. اب آئیے دوسری بات جس کے بعد حج عمرہ فاسد ہو جاتا ہے, احصار. احصار کے معنی کیا ہے؟ رکاوٹ, ڈر یا خوف کے باعث احرام باندھنے کے بعد حج یا عمرہ کے لیے نہ جانا, اس کو ہم احصار کہتے ہیں. دیکھیے آپ نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا اور آپ احصار کے باعث نہ جا سکے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اب کیا طریقہ ہے حلال ہونے کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کا احرام باندھا ہے تو آپ حدود حرم میں ایک ذبح بکری ذبح کروا کے حلال ہو سکتے ہیں, اس کے بعد آپ بال کٹوائیں. اور اگر آپ نے حج کا احرام باندھا ہے تو جیسے ہی احصار ختم ہو جائے آپ عمرہ کر کے احرام اتار سکتے ہیں, اس صورت میں آپ کو ایک بکری ذبح کرنے کی ضرورت نہیں, پورے عمرہ کے افعال کر لیجئے. اور لیکن جان لیجئے نیت کے مطابق جو آپ کی عمرہ کی اور جو حج کی نیت تھی اور احصار کے باعث آپ رک گئے اس کے مطابق آپ نے آئندہ حج یا عمرہ ادا کرنا ہے جیسے ہی آپ کو سہولت مہیا ہو جائے, احصار ختم ہو جائے جان لیجئے. اب تیسرا سبب حج فاسد ہونے کا وہ ہے جمع. اگر جمع وقوف عرفہ سے قبل یا وقوف عرفہ کے دن حالت احرام میں واقع ہوا, خواہ آمدن بھول کے زبردستی یا خوشی سے, سوتے یا جاگتے, کسی عاقل و بالغ سے یہ فعل اگر سرزد ہو گیا تو جان لیجئے احرام اور حج فاعل و مفعول زنک, یہ کرنے والے جمع جس سے کیا گیا اسے دونوں کے یہ فاسد ہوں گے, حج بھی احرام بھی. اور اس کی جزا کیا ہے وہ سن لیجئے, وہ چار ہے. نمبر ایک, ایک دم اس پہ واجب ہوگا. دوسرے یہ کہ حج کے تمام افعال پورے کرنے ہوں گے. اور اس کے تیسرے یہ کہ اس کے بعد اگر کوئی جنایت یا کوئی ایسا فعل واقع ہوا جس سے دم واجب ہوتا ہے تو وہ بھی دم اس پہ واجب ہوگا. اور چوتھے یہ کہ اس حج کی قضا یا عمرہ کی قضا پہلی فرصت میں ادا کرنی ہوگی جان. اچھا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ جمع ہو وقوف عرفہ کے بعد اور حلق یا تقصیر یا طواف افادہ سے قبل, تو اس صورت میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حج باطل نہیں ہوگا بلکہ اس پہ ایک بدنا, یعنی کیا, ایک گائے ایک اونٹ یا گائے یا بھینس کی قربانی بطور دم جنایت اس پہ واقع ہوگا. یہ محققین کی رائے. لیکن اسی زمن میں ایک اور رائے سن لیجئے, جمہور کی یہ رائے ہے کہ کسی سے جمع وقوف عرفہ کے بعد حلق یا تقصیر کرنے کے بعد اور طواف زیارہ سے قبل یا طواف زیارہ کے بعد حلق و تقصیر کرنے سے قبل واقع ہوا تو اس پہ بدنا نہیں ہے, فقط ایک بکری ہے اس پہ دم, اور اس کا حج انشاءاللہ تعالی یہ صحیح ہوگا. اب ہم نے حج یہ مختصر بیان سنا حج کے مفسدات کے بارے میں, اب آئیے عمرہ کے مفسدات, وہ باتیں جن سے کسی کا عمرہ فاسد ہو جاتا ہے. گو کہ وہ بیان ہو چکے ہیں لیکن ایک بات سے سن لیں. نمبر ایک, عمرہ کی کسی شرط یا فرض کا فوت ہونا یا فاسد ہونا جو آپ سن چکے ہیں. نمبر دو, عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ نہ ادا کرنا اور احرام کھول دینا بغیر ادا کیے, اس صورت میں ایک دم واجب ہوگا اور نیت کے مطابق اس عمرہ کی قضا ہے, یہ آپ جان لیجیے. اور تیسرے, احصار کے باعث وہ شخص عمرہ کے لیے نہ جا سکا, عمرہ نہ ادا کر سکا, تو پھر وہی صورت ہے جو آپ سن چکے ہیں کہ وہ ایک دم یعنی ایک بکرا حدود حرم میں ذبح کروائے, اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا اور پھر بال کٹوائے, بال کٹوانا اس کے لیے مستحب. اب آئیے, یہ ہم نے مختصر بیان سنا وہ باتیں جن سے کہ حج فاسد ہو جاتا ہے یا عمرہ فاسد ہو جاتا ہے یا یہ باطل ہو جاتا ہے. اب آئیے ان باتوں کا ہم بیان سنتے ہیں, جنایت حج عمرہ و حرم مکہ اور ان کا فدیہ, یعنی وہ نافرمانیاں جو احرام باندھنے کے بعد سرزد ہوتی ہیں عمرہ میں, حج میں, عمرہ میں اور حدود حرم میں, اس کے بارے میں تفصیل سن لیجئے آپ اور غور سنیے. پہلے تو مانے اور شرح سنیے. دیکھیے جنایت کوئی خطرناک کلمہ نہیں ہے, اس سے آپ گھبرائیں نا. اس کے لغت معنی ہیں خطا یا تقصیر یا کوئی ممنوع بات کا ہو جانا, اور اس کی جمع ہے جنایات. یہ حج عمرہ کے زمن میں فقہی ایک اصطلاح ہے. آئیے جنایات واجب عمرہ اس سے کیا مراد ہے, اس کی شرح یہ ہے, حج عمرہ میں کسی خطا کا, کمی کا, ہو جانا جس کے باعث فدیہ واجب ہوتا ہے. آپ کی نیت نہیں تھی، آپ کا ارادہ نہیں تھا، جان بوجھ کے آپ نے یہ نہیں کیا، خطا ہو گئی. ایک اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ نشانے پہ ایک چیز پھینکنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا نشانہ خطا ہوا، آپ کہتے ہیں نا نشانہ بھائی خطا ہو گیا، آپ کی نیت نہیں تھی غلط جگہ پہ پھینکنے کی، آپ کی نیت تھی اس ٹارگیٹ پہ مارنے کی لیکن وہ نہیں، خطا ہو گئی. تو اس طرح سے آپ سے خطا ہو گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ چاہتے نہیں تھے. وہ باتیں ہیں، اگر آپ کا ارادہ تھا آپ چاہتے تھے. ایک بات میں کہنے دیجیے مجھے کہ صاحب کیا ہوا، بغیر احرام کے داخل ہو جائیں گے چونکہ آج کل پابندی ہے، اور احرام باندھ لیں گے مکہ مکرمہ میں جا کے، چونکہ ہمیں کوئی یہ نہیں جانے گا کہ ہم عمرہ یا حج کے غرض سے جا رہے ہیں، آپ سادے کپڑوں میں جا رہے ہیں، وہاں سے ہم احرام باندھ لیں گے اور پھر اس کا دم دے دیں گے. یہ ایک خلاف ورزی ہے کہ آپ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دم سے بڑھ کے کوئی شے ہونی چاہیے، تو دم بھی آپ دیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کریں. وہ بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہاں ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ سے خطا ہو گئی بحیثیت انسان. اب آپ نے سنا ہے جنایت یہ چیز ہے، حج یا عمرہ میں جان لیجئے آپ. آئیے فدیہ، اس کے عکس پہ فدیہ ہے، اس کے مداوے کے لیے اور آپ کا حج یا عمرہ صحیح کرنے کے لیے. فدیہ کے معنی لغتاً بدل، معاوضہ یا جرمانہ یا جزا وغیرہ، اس کی کہ اگر یہ تقصیر آپ سے ہوئی، کمی ہوئی یا خطا ہوئی تو کیا ہے. اب آئیے یہ فدیہ ہے ایک کلمہ اس کے بالمقابل، اور فدیہ کی اقسام سن لیجیے آپ. فدیہ کی پانچ اقسام ہیں. نمبر ایک، دم یعنی خون، یعنی ایک جانور ذبح کرنا، اس کو دم کہتے ہیں. دم کو اردو میں جو جان ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں. نمبر دو، روزے رکھنا، یعنی تین روزے رکھنا. اور نمبر تین، صدقہ دینا. یہ صدقہ کیا ہے؟ نص سا یعنی دو کلو گرام گندم، یا ایک سا جوار، یا ایک سا کھجور، یہ صدقہ. چوتھے، نقد رقم، وہ جو صدقے کی قیمت کے برابر نقدی متعین کر کے محتاج کو دینا. پانچویں، بدنا، جسے آپ کہتے ہیں، ہم اردو وہی کلمہ استعمال ہوتا ہے فقہ میں بھی، عربی میں، اردو میں بھی. اس سے مراد ہے ایک اونٹ کی قربانی، یا احناف کے مطابق ایک گائے یا بھینس کی قربانی. اگر گائے بھی نہ ملے، بھینس بھی نہ ملے، تو سات بکریاں یا دمبے وغیرہ دیوا، اس کی قربانی. آپ جان لیجیے جنایت ان کے فدیات کے اسباب کی تفصیل جاننے سے قبل یہاں ہم چند بنیادی باتیں اور چند اصول جو ہیں وہ سن لیتے ہیں، قاعدہ کلیہ کہ جنایت اور تقصیر کے بارے میں کیا قاعدہ ہے کتاب و سنت کا، اور فقہ نے کیا شرح پیش کی ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں واضح ہو جائیں اور ہم دوسروں کو جب سمجھائیں تو یہ ان بنیادی قواعد کے مطابق ہم سمجھائیں. نمبر ایک، بات نوٹ کیجئے، کسی جنایت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھتے ہیں جنایت سے مراد کیا ہے. ارتکاب کامل طور پر بغیر عذر کے واقع ہوا تو ایک دم متعین ہوگا اور وہ واجب الادا، کامل طور پر بغیر عذر کے، جان لیجیے. نمبر دو، اگر جنایت کا ارتکاب غیر کامل بغیر کسی عذر کے ہوا تو ایک صدقہ متعین ہوگا، غیر کامل. نمبر تین، اگر کسی جنایت کا ارتکاب کسی عذر کے باعث اور کامل طور پر ہوا، کسی عذر کے باعث کامل طور پر ہوا، تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ دم، تین روزے، یا چھ مسکین کو کھانا کھلانا، یا ہر مسکین کو دو کلو گرام گندم دینا، یا اس کی قیمت دینا. چھ مسکین ہیں یہاں، ان میں سے کسی ایک کا اختیار کر لینا، شریعت اس کی رعایت دیتی ہے، یعنی تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا آپ کو حق ہے اس صورت میں. اور آئیے اس کے بعد ہم سنتے ہیں چوتھی بات، اگر عذر کے باعث جنایت کا ارتکاب غیر کامل طور پر ہوا تو روزہ یا مسکین کو کھانا کھلانا دونوں میں سے ایک واجب الادا ہوگا. مراد یہ کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار کر سکتے ہیں. پانچویں بات، جنایت حرم اور خشکی کے جانور کا فدیہ، اس میں اختیار ہے کہ اس کی قیمت کے برابر آپ جانور ذبح کریں، یا اس کی قیمت آپ صدقہ کر دیں، یا آپ روزے رکھیں، یہ اختیار ہے جنایت حرم میں. چھٹی بات یہ کہ حج اقران کرنے والے پہ عمرہ ادا کرنے سے قبل کسی ایک جنایت کا واقع ہو گیا تو آپ جان لیجئے اس پہ دو فدیے ہیں، ایک عمرہ کا اور ایک حج کا، البتہ عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر ایک ہی اس پہ فدیہ ہے. اور واجبات حج آپ یہ جان لیجئے کہ اس میں اگر کوئی عذر کے باعث ساقط ہوا تو اس، اور بلا عذر ظاہر ہے حج، کوئی حج کا واجب ساقط ہوا تو پھر دم ہے، عذر کی معافی. بہرحال اب آپ جان لیجئے شرائط وجوب فدیہ، ہر ایک پہ یہ فدیہ بھی واجب نہیں ہے، اس کی شرائط سن لیجئے. اس کے لیے عاقل، بالغ، مسلم کا ہونا ضروری ہے. مراد کیا ہے؟ اگر کسی پاگل سے کوئی حج جنایت واقع ہوئے تو فدیہ اس پہ نہیں. غیر بالغ سے، یعنی یوں آپ سمجھ لیجئے کہ نابالغ سے حج ممیز میں جو لڑکا اس نے احرام باندھا ہے اس سے کوئی خطا ہو گئی تو فدیہ اس پہ، نہ اس پہ فدیہ نہ اس کے ولی پر۔ یہ نہ لوگ سمجھیں کہ صاحب ہم نے بچے کو احرام بندھوا دیا، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں دم دینا پڑے گا، نہیں، یہ اس کی شروط ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ قصدن، میں پھر دوہرا ہوں، قصدن کسی ایسی جنایت کا کرنا کہ کیا ہوا صاحب ہم فدیہ دے لیں گے، ہم بکرا ذبح کر دیں گے، یہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے، اونٹ ہم ذبح کر دیں گے، یہ سرین خلاف ورزی ہے شریعت کی اور یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، یہ گناہ ہے، آپ جان لیجیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہلا بھائی، یہ ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں جنایت کی، کہ جنایت کون سی وہ حالات ہیں جن میں کیا جنایت واقع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ جان لیجیے، جمع یا جمع کی دعوت یا وہ افعال بغرض شہوت، معانقہ وغیرہ، مباشرت، خواہ منی کا انزال ہو یا نہ ہو، ایک دم واجب ہو جائے۔ لیکن اگر وسوسے کے باعث یا احتلام وغیرہ کا ہوا تو کوئی دم نہیں ہے، معافی، صرف ایسا شخص جو ہے طاہر ہو جائے، دھولے احرام کو، اپنے کپڑوں کو، معافی اس کی۔ نمبر دو، بال کے ذمن سن لیجیے، پورے یا چوتھائی سر یا داڑھی کے بال اتروانا، معذرت سے مجھے کہنا پڑتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے میں کیا کروں، شیو کرنا وغیرہ، دم متعین ہوگا کسی بھی صورت سے، کسی بھی حالت سے، بلیڈ لگایا آپ نے، مشین چلائی، وہ تو آپ معافی ہے، احرام سے قبل، احرام کے بعد آپ نے یہ فیل کیا، ایک دم آپ کو دینا پڑے گا، جرمانہ ہے، اور یہ فسق کے ذمن میں یہ آپ سن چکے ہیں۔ اچھا، چوتھائی سر سے کم بال کاٹنے پر فقط سکتا ہے، یہ دم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ نمبر تین، بغل یا سینے یا چھاتی کے بال پورے اتارنا، داڑھی کاٹنا، مونڈنا، بغلوں کے بال اتارنا وغیرہ وغیرہ، اگر آپ نے سب یہ ایک وقت میں کیا، سر کے بال بھی، ایک دم واجب ہوگا۔ اگر آپ نے الگ الگ وقت میں کیا تو الگ الگ دم متعین ہے۔ ایک وقت میں کسی نے شیو بنایا، دو گھنٹے کے بعد اس نے بغلوں کے بال اتارے، دو دم، پھر تین چار گھنٹے کے بعد اس نے سر کے بال اتار دیے، تین دم، اس طرح سے آپ جان لیجیے۔ لیکن آنکھ کے بال کاٹنا یا اتر جانا، کوئی دم نہیں۔ سلے ہوئے کپڑے کے زمین میں سن لیجیے، سلے ہوئے بدن کی لباس کے مطابق ٹیلر میڈ چیز کو پہننا، سلا ہوا ہو، خیات، اس پہ دم واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کے لباس ناپ کے مطابق وہ سلا ہوا نہیں ہے تو پھر دم نہیں ہے، صدقہ ہے پھر۔ لیکن اس سے مستثنا ہے امامہ، ٹوپی وغیرہ یا پگڑی سر ڈھکنا، جان لیجیے۔ مراد میرے کہنے کی یہ ہے، اور فقہ کتب میں یہ ہے، کہ اگر کسی شخص نے سلی ہوئی قمیض یا عبایا یا تہمت اس نے جسم سے لپیٹ لیا، جو ہی باندھ لیا احرام کی طرح سے، تو دم نہیں ہے اس پہ، اس کا وہ احرام ہی ہے۔ اگر احرام اس کا نہیں ہے، اس کے پاس کپڑا پہننے کا، اور اس نے وہ بڑی سی اپنا چوبہ جو ہے وہ باندھ لیا احرام کی طرح سے، تو اس کا احرام اس میں۔ لیکن ایسا کوئی کرے نہ حالت مجبوری میں کرے، چونکہ لوگ اس احکام کو نہیں جانتے اور پھر وہ اعتراض کریں گے، آپ جان لیجیے۔ اور اس طرح سے ایک محرم کا دوسرے محرم کو سلے ہوئے کپڑے پہنانا، تو جس نے کپڑے پہنے اس پہ فدیہ، آپ جان لیجیے۔ سر اور چہرے کے بارے میں جان لیجیے، مرد کا سر اور چہرہ کھلا ہونا اور عورت کے لیے فقط چہرہ جو ہے یہ کھلا ہونا، اگر اس نے ڈھکا اور مرد نے سر یا چہرہ ڈھکا اور یہ ایک دن اور رات رہا، تو آپ جان لیجیے کہ ایک دم متعین ہے۔ یا کچھ حصہ چہرے کا ڈھکا، کچھ حصہ سر کا ڈھکا اور یہ پورے دن اور رات نہ رہا، کچھ عرصے رہا، تو دم نہیں ہے، فدیہ ہے۔ اپنے چوتھا حصہ چہرے کا یا سر کا ڈھکا گیا تو دم نہیں ہے، فدیہ ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی شے سے سر یا چہرہ ڈھکا جو لباس نہیں ہے، تو نہ دم ہے نہ فدیہ ہے۔ اور اس زمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مجھے پیش کرنے دیجئے، کہ انہوں نے بیان کیا، صحیح حدیث شریف ہے، کہ جب کوئی آتا ہمارے سامنے سے گزرتا اور ہم نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، ہم جا رہے تھے تو ہم پردہ کر لیتے، اور جب وہ شخص گزر جاتا تو ہم پردہ ہٹا دیتے، تو ان پہ نہ دم نہ فدیہ تھا، جان لیجیے۔ چھٹی بات، خوشبو کے زمن میں، اگر خوشبو پورے عضو پہ لگائی ہے، جسم کے پورے عضو کامل، تو ایک دم متعین ہوگا۔ اگر عضو سے کم پہ خوشبو لگی ہے تو صرف صدقہ ہے، اگر تھوڑی سی خوشبو لگی اتار دی ہے تو دم متعین نہیں ہے۔ اگر خوشبو سارے دن لگی رہی ہے، ایک عضو پہ لگی رہی ہے، تب دم واجب ہوگا، یہ جان لیجیے۔ اگر ایک وقت میں آپ نے سارے عضو پہ خوشبو لگائی یا سارے جسم پہ خوشبو لگائی ایک دم، اور ایک وقت میں ایک عضو پہ خوشبو لگائی، دوسرے وقت میں دوسرے عضو پہ خوشبو لگائی، تو دو دم، اسی طرح سے یہ اضافہ ہوتا رہے گا، اس میں جان لیجیے۔ مہندی کے زمن میں آپ حکم سن لیجیے، کہ مہندی خوشبو کے حکم میں داخل ہے احناف کے مطابق۔ اگر کسی صاحب نے سر پہ مہندی لگائی اور وہ خشک ہو گئی، تو ان پہ دو دم ہیں، ایک خوشبو کے باعث اور دوسرے جو ہے وہ سر ڈھکا ہے اس کے باعث، لیکن دیگر آئمہ کے مطابق اس صورت میں صرف ایک دم ہے۔ سر ڈھکنے کے باعث، چونکہ ان کے مطابق، امام شافعی کے مطابق، مہندی خوشبو کے حکم میں داخل نہیں ہے، واللہ تعالیٰ علم بالصواب. اب آئیے ناخون کاٹنے کے ضمن میں سن لیجیے، اگر کسی صاحب نے ناخون کاٹے چاروں اعضاء کے ایک وقت میں ایک دم متعین ہوگا، اور اگر ایک عضو کے ایک وقت میں کاٹے تو ایک دم، اور اگر دوسرے عضو کے دوسرے وقت میں تو دو دم، اس طرح سے دم کا اضافہ ہوتا رہے گا. اگر کسی نے ایک ناخون کاٹا یا دو ناخون کاٹے تو دم نہیں ہے، صرف صدقہ ہے، بس ایک صدقہ. وہ کیا ہے؟ دو کلو گرام گیہوں دینا یا اس کی قیمت کے برابر صدقہ کر دینا. نماز حج یا عمرہ کے طواف یا سعی کے اکثر یعنی چار چکر فوت ہوئے تو دم متعین ہوگا. آپ جان لیجیے وقت کے اندر نہ ادا کیے جائے. چار چکر ادا کرنے کے بعد جتنے بھی چکر فوت ہوئے تو ہر چکر کے بدلے صدقہ ہے فقط، یہ جان لیجیے. دسویں بات اس زمن میں سن لیجیے، میقات سے تجاوز کرنا، وہ آپ سن چکے ہیں، اس کو میں مختصر کرتا ہوں کہ جو شخص خارج میقات سے رہنے والا ہے اگر وہ حدود حرم میں بغیر احرام کے داخل ہوگا تو اس پہ دم ہے، اور آپ سن چکے ہیں اس کے بدلے میں روزے یا واپس میقات پہ پلٹے. اس طرح سے میقات کے اندر رہنے والے حدود حرم میں عمرہ کی نیت سے بغیر احرام کے داخل ہو گئے تو ان پہ بھی دم ہے، اسی طرح سے حدود حرم کے اندر رہنے والے عمرہ کی نیت سے انہوں نے اپنے گھر سے احرام باندھ دیا تو ان کو بھی دم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حدود حرم پہ آئیں، البتہ وہ حج کا احرام اپنے گھر سے باندھ سکتے ہیں. گیارہویں بات، عرفات سے غروب شمس سے قبل نکل جانا دم واجب ہوگا. بار میں طلوع فجر سے قبل مزدلفہ سے چلے جانا یا طلوع شمس کے بعد وہاں جانا، تو یہ ترک واجب ہے، دم ہے. تیرہویں، رمی جمار، اگر کسی روز کی بھی رمی ترک ہو گئی یہ ترک واجب ہے، دم متعین ہوگا. جان لیجیے اگر تمام رمی ترک ہو گئی تو صرف ایک ہی دم ہے. اور اگر کوئی شخص مریض ہے یا کوئی خاتون ہے یا کوئی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں جا نہیں سکتا تو وہ اپنے نائب کو دے دے، وہ اس کی رمی کر دے گا، اس صورت میں معافی ہے. اب آئیے چودہ، یہ کہ جو وغیرہ یا ٹڈی وغیرہ کا آمدن مارنا صرف صدقہ ہے اس کی جگہ. جان لیجیے دم واجب نہیں ہوگا. اگر جو یا ٹڈی ایک ہے تو ایک روٹی کے ٹکڑے کے مثل، اگر دو ہیں تو کچھ زیادہ صدقہ آپ کر دیجیے، اسی حساب سے صدقہ کر دیجیے. آئیے حرم میں شکار، منع ہے محرم کے لیے حدود حرم میں خشکی کے جانور کا شکار، فقط خشکی کے جانور کا شکار، محرم یا غیر محرم دونوں کے لیے حرام منع ہے. کوئی شخص جس نے احرام باندھا ہے اس کے اشارے پتہ بتانے پر کسی نے اگر شکار کیا تو دم اس پہ واجب ہوگا، اور ایسا شکار محرم کے لیے کھانا حرام منع ہے. ہاں اگر کسی نے شکار کیا غیر محرم نے اس کی مرضی اشارے کے بغیر اور اس کے سامنے لایا گیا دیا گیا تو یہ کھا لے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، حرج نہیں ہے. جان لیجیے اب شکار کا فدیہ سن لیجیے، اگر یہ چیز کسی سے واقع ہو گئی شکار کی قیمت کے برابر، برابر جو جانور ہے اس کو اس کی قیمت کے برابر کا جانور لے کے ذبح کرنا حدود حرم کے اندر، اور مسکینوں کو گوشت بانٹ دینا، یا اس جانور کی قیمت کا تعین کر کے اس کے برابر رقم کی گندم خرید کر ہر مسکین کو نص سا دینا، نص سا کیا دو کلو گرام، اس کے اسی حساب سے آپ تقسیم کریں گے، اور یا نقدی بھی آپ تقسیم کر لیں، یا روزے رکھنا، اور روزے رکھنے کا طریقہ یہ ہے قیمت کا تعین کریں اور پھر آپ مساکین کی تعداد کا تعین کریں اس قیمت کے مطابق، پھر آپ ہر مسکین کے بدلے ایک روزہ رکھیں. یہ جان لیجیے. یا ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، کوا یا چیل یا سانپ وغیرہ یا بچھو وغیرہ، اس کو مارنا، مچھر یا مکھی وغیرہ، اس کے معنی سے کوئی جزیہ کوئی فدیہ نہیں. جان لیجیے. یا پولیس والوں کا کسی مجرم کو مارنا یا پیٹنا یا ڈانٹنا ڈپٹنا یا چور کا مارنا، یا آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹا یا ڈپٹا یا آپ نے مار بھی دیا اس کو، تو اس میں کوئی دم یا جزیہ وغیرہ نہیں. اچھا حدود حرم کے اندر کی نباتات، اس کے بارے میں حکم یہ جان لیجئے، حدود حرم میں خود رو جو درخت ہیں، گھاس ہیں، پودے وغیرہ ہیں، ان کو بلا عذر بلا ضرورت کاٹنا حرام ہے، جان لیجئے. اور اس کی قیمت کے برابر صدقہ واجب ہوگا، اور اس کے بدلے آپ کو روزے رکھنا منع ہے. اور اگر درخت یا گھاس کسی کی ملکیت ہے تو اس کی قیمت اس کو آپ نے ادا کرنی ہے، اس کا فدیہ بھی ادا کرنا ہے. البتہ اگر اناج یا کاس یا پھل یا درخت وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں اگائی جاتی ہیں تو مالک کے لیے کاٹنا منع نہیں ہے، یا مالک کا نمائندہ وغیرہ کاٹے اس کے لیے منع نہیں ہے. خشک درخت یا گھاس کا کاٹنا، حاجیوں کے خیمے وغیرہ کے لیے لگانا، صاف کرنا وغیرہ جائز ہے. آپ جان لیجیے اگر درخت کے پتے کاٹنے سے درخت کو نقصان نہیں پہنچتا ہے تو ایسے پتے توڑنا بھی منع نہیں ہے. آئیے خوشبو کے ضمن میں ایک بات پچھلی رہ گئی جو میں بیان نہ کر سکا ہوں، وہ سن لیجیے. کھانے پینے میں خوشبو کا استعمال، اگر خوشبو کی شے سالن میں پکائی گئی ہے تو منع نہیں ہے، یا پکا کر پی گئی ہے تو منع نہیں. البتہ پانی میں خوشبو ڈالنا، پینا وغیرہ، اس سے دم واجب، اس سے فدیہ واجب ہوتا ہے. اگر مثلا روح افزا وغیرہ میرے بھائی جو پیتے ہیں، ان کے لیے اگر شے پکائی گئی ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اگر پانی میں ڈالنا، جو آپ سمجھتے ہیں لیمو وغیرہ، خوشبو منع نہیں ہے. اگر خوشبو غالب ہے تو ایک دم ہوگا زیادہ اگر خوشبو، اور اگر خوشبو ہلکی ہے تو پھر اس پہ صدقہ واجب ہوگا. یہ ہے دم جنایت کے بارے میں. محظورات احرام اور مباحات احرام کے بعد آئیے ہم حج کی انواع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اس سے قبل ایک بات نوٹ کر لیجئے، حلق اور تقصیر کے ضمن میں خواتین کا حلق اور تقصیر کا حکم یہ ہے کہ وہ چوٹی کے کونے سے بال ایک انچ کے برابر کاٹنا ان کے لیے تقصیر ہے، یہ بات وہاں رہ گئی تھی. حج کے انواع کے ضمن میں بیان یہ ہے کہ در حقیقت حج ایک ہی ہے فرض، وہ ہے حج افراد، حج افراد. لیکن حج ادا کرنے کی تین انواع ہیں جو آپ نے سنا، حج افراد اور حج قران و حج تمتع. اب آئیے ذرا اس کی شرح سنتے ہیں، معنی و تعریف. نمبر ایک، افراد سے مراد ایک اکیلا. اس طرح شریعت میں فقط حج ادا کرنا کرو، افراد تنہا اکیلا یعنی صرف حج کرنا، اور حج قرآن یہ ہے کہ معنی یہ ہے دو اعمال کا جمع کرنا. اور حج قرآن اصطلاح شریعت میں یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں نیت کرنا عمرہ اور حج کی، اور اس کے بعد ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے حج کرنا، احرام نہ کھولنا. اور تمتع لغت المعنی نفع یا فائدہ اٹھانا. اور تمتع اصطلاح شریعت میں اس عبادت کی نو جو ہے اس کو یہ ہے کہ احرام باندھنا، پہلے عمرہ کرنا، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دینا اور حدود میقات میں ہی ٹھہرنا، حدود میقات سے اپنے ملک واپس نہ جانا، حدود میقات سے باہر نہ نکلنا، اور اسی سال دوسرا احرام باندھ کے حج کرنا، یہ تمتع کہلاتا ہے. اب اس کا شرن حکم سن لیجئے. حج کا احرام باندھنے اور نیت سے قبل، نیت سے قبل آپ کو ان تینوں طریقے میں سے کسی ایک کا تعین کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. آپ نے حج قرآن کیا لیکن آپ نے تمتع کو پسند کیا امت کے لیے. اب آئیے ہم ذرا مختصر سنتے ہیں کہ حج تمتع اور قرآن کا کیا شرح حکم ہے، اور یہ کس سے مطلوب ہے اور کس سے مطلوب نہیں ہے. دیکھیے، حج تمتع و قرآن فقط آفاقی یعنی حدود میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے ہے، اہل حرم مکہ اور اہل میقات کے لیے مکو تحریمی ہے، جس طرح کہ آپ نے سنا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. سبحانہ و تعالی نے فریضہ حج ادا کرنے کے ساتھ عمرہ کرنے کی جو ہے آسانی، اس کی رعایت یہ ان کے لیے مختص کی ہے جو خارج میقات آفاقی ہیں، تاکہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ کریں اور پھر حج بھی کر لیں. جبکہ اہل میقات اہل حرام، ان کے لیے تو اہل حرم مکہ جو ہے ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ کسی بھی وقت جا کے عمرہ کر سکتے ہیں. اور اس زمن میں سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 فرمایا سبحانہ و تعالیٰ نے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. فرمایا مولا عز و جل نے، اور جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی عمرہ کا حج کے ساتھ ادا کر کے فائدہ اٹھانا چاہے تو پھر جو کچھ کے اس کو حدی میسر آئے یعنی ذبح کے لیے قربانی، اور اگر اس کو یہ حدی میسر نہ آئے تو پھر کیا کرے، پیسے نہ ہو یا جانور نہ خرید سکے تو پھر وہ روزے رکھے تین ایام حج میں، اور ساتھ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچ جائے، یہ 10 روزے ہیں اس حدی کے بدلے. لیکن سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ اس کے لیے درست ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، اور ان سب احکام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید. جب احرام باندھ لیا تو احکام کے مطابق فاتم الحج والعمرہ للہ، جب احرام باندھ لیا تو احکام کے مطابق آپ کو پورا کرنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق، کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرنا. تو یہ حکم ہے شرن، کس آیت شریفہ سے تمتع کا حکم واضح ہو گیا. اور دوسرا حکم بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ ان کے لیے ہے جو خارج المیقات ہیں. اب اس کی شرح میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھ یا اہل مکہ لا متعت لکم احلت لاہل الافاق و حرمت علیکم، اہل حرم مکہ تمہارے لیے تمتع نہیں ہے، تمہارے لیے تمتع نہیں ہے، یہ تو آفاقی کے لیے حلال ہے۔ اب آئیے آئے مکان، امام مالک نے فرمایا اہل مکہ اور اس سے متصل مقیم لوگوں کے لیے حج تمتع منع ہے، جیسا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور فرمایا امام شافعی انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اس سے مراد یہ ہے کہ حج تمتع منع ہے اہل حرم مکہ، اور وہ مقیم جو حرم مکہ سے مسافت قصر یعنی دو فراسخ تقریباً 48 میل یا 81 کلومیٹر کی مسافت کے اندر جو رہتے ہیں، یعنی حرم مکہ آنے پر ان کو نماز قصر نہیں کرنی پڑتی، امام شافعی کے مطابق ان کے لیے تمتع منع ہے۔ اور آئیے احناف کے مطابق، اور یہی امام طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور امام ابو حنیفہ عامہ احناف کے مطابق حدود حرم اور حدود میقات میں مقیم جو ہیں ان کے لیے حج تمتع اور حج قران نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، یاد رکھیں۔ اب آئیے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا کیا حکم، احناف کے مطابق حج کے مہینوں میں اہل مکہ حرم اور اہل میقات کے لیے عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اگر ان کا ارادہ اسی سال حج کرنے کا ہے، اور اگر حج کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو بے شک وہ عمرہ کریں سوائے 5 ایام کی، اس کی شرح انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔ اگر انہوں نے عمرہ کر لیا ہے اور حج اسی سال ان کو کرنا پڑا، عمدہ نہ کریں وہ لیکن کرنا پڑ گیا، کوئی اسباب ایسے ہیں، تو پھر یہ جان لیجئے ان پہ ایک دم تمتع ہے ایام الحج میں، وہ لازمی ہے ان پہ، یا پھر دم تمتع جنایت کا جو دم، ایک بکری یا ایک بکرا ذبح کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر 3 دن 3 روزے رکھیں ایام الحج میں، اور ساتھ اس کے بعد، لیکن روزوں کی ضمن میں یہ سن لیجئے، اگر 3 روزے 9 ذی الحجہ تک نہیں رکھے گئے تو بعد میں 10 روزے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دم لازم ہوگا، دم متعین ہوگا، لازمی ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں یا بکرا نہیں ملتا ہے تو وہ بال کٹوا کے حلال ہو جائے، احرام اتار لیں۔ اب اس صورت میں ان پہ 2 دم ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اب آئیے حج قران، حج قران بھی وہی حکم رکھتا ہے جو حج تمتع، یعنی اہل حرم اور میقات میں رہنے والوں کے لیے احناف کے نزدیک حج قران بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے، سورت البقرہ 196 کی شرح میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، معرف القرآن، تفہیم القرآن، کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع، اور تمام تفاسیر آپ دیکھ لیجئے، ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے یہ 3 انواع کا ذکر آپ نے سنا، اس کے علاوہ جو حج ادا کرنے کے انواع ہیں وہ بھی ہم سن لیتے ہیں، اس کے بارے میں اکثر سوال ہوتے ہیں۔ دیکھیے 4th-9 جو ہے وہ حج بدل ہے، حج بدل کیا طریقہ ہے، اس کا کیا حکم ہے، ذرا سن لیجئے۔ دیکھیے حج بدل کے معنی ہے کسی شخص کی طرف سے فرض، نظر، منت یا نفل کا حج ادا کرنا۔ حج وہ عمل عبادت ہے جس میں نیابت کی اجازت ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، ائمہ کرام احناف، الشافعیہ اور حنابلہ کا اس پہ اتفاق، لیکن یاد رکھیے امام مالک کے نزدیک حج میں نیابت نا قابل قبول، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب تعریف سن لیجئے حج بدل کی، ایک شخص پہ حج فرض تھا اور وہ نہیں ادا کر سکا، وفات ہو گئی، یا اس پہ فرض ہو گیا ہے لیکن صحت کے باعث یا کسی اور حکومت کی پابندی کے باعث وہ بذات خود حج ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس سے مطلوب ہے شرعاً کہ وہ کسی سے حج کروائے اور اس کی وہ وصیت کرے، پہلی فرصت میں وہ حج کروائے اور اس کی وصیت کرے۔ اگر اس کی وفات کے بعد اس کی وصیت کے بغیر بھی اس کے ولی نے حج کیا تو حج بدل ادا ہو جائے گا، لیکن کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حج نفل، اگر کسی نے حج نفل کا ارادہ کیا، عمرہ نفل کا ارادہ کیا ہے اور وہ خود نہیں جا سکتا تو وہ کسی اور سے بدل کروا سکتا ہے، عمرہ یا حج نفل، یاد رکھیے۔ اب حج بدل جس سے کروایا جائے اس میں حجیت کی شروط مطلوب ہیں۟ حج نفل بدل کرانے کے لیے تو 3 شروط مطلوب ہیں، نمبر 1 اسلام کا ہونا، نمبر 2 عقل کا ہونا، نمبر 3 تمیز کا ہونا۔ لیکن حج نظر یا حج فرض بدل کرنے کے لیے اس کے لیے 20 شروط مطلوب ہیں شرعاً۔ آپ اس کا مطالعہ کتب میں کر لیجئے اور ائمہ کرام سے، فقہ کرام سے اس کے بارے میں وقتاً وقتاً پوچھ لیجئے۔ اب ان کی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، ان شروط کا، 20 شروط کا تقریباً 11 جو اہم شروط ہوں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط جو آپ سن چکے ہیں کہ جس شخص کی طرف سے حج بدل کرایا جائے اس پر شروط کے مطابق حج فرض ہو، صحیح۔ دوسرے یہ، حج فرض ہونے کے بعد ادا کرنے سے عاجز ہونا اس کا بذات خود۔ تیسرے یہ، اگر عذر ختم ہو گیا تو حج بدل کروانے کے بعد خود حج ادا کرنا ہوگا، حج بدل اس نے کروا لیا ہے، اب عذر ختم ہو گیا تو خود پھر اس کو حج پہ آنا ہوگا۔ چوتھے، اگر حج کروانے کے بعد
حج اس حج کے لیے حج کروانے کے لیے اس نے وصیت کرنا، بہرحال اگر اس نے وصیت نہیں کی تو حج اس کی طرف سے کروایا جائے گا. اور پانچویں بات یہ کہ مصارف حج میں سے اکثر مال اس کا ہو جس کی طرف سے حج کروایا جا رہا ہے. اور چھٹے یہ نوٹ کر لیجئے، احرام باندھتے وقت وہ شخص جو حج بدل کر رہا ہے وہ اس کی طرف سے نیت کرے گا اور اس کے حکم کے مطابق حج کرے گا، اور اس میں اپنا کوئی حج نہیں لگائے گا، یا عمرہ وغیرہ نہیں لگائے گا، جان لیجئے آپ. اور اسی طرح سے ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، حج کروانے والے کی میقات سے احرام باندھ کے آنا، اور حج کی نو کا تعین، جس نو کا حکم دیا ہے افراد حج قرآن، یہ ہو سکتا حج تمتع تو نہیں ہو سکتا حج بدل. اگر اس کا حکم دیا یا کسی نے کیا تو وہ حج باطل ہوگا، حج بدل نہیں ہوگا، حج کروانے والے کا حج ہوگا، یہ نوٹ کر لیجئے. اور اگر حج کرنے والے نے اپنی طرف سے عملاً کوئی غلطی کی ہے تو حج بدل فاسد ہوگا، یہ غلط، اس کے بعد اس کو اپنے اخراجات پہ حج کرنا ہوگا. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، حج بدل کرنے والے کو حج کے احکام کا صحیح علم ہونا. اور آخر میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے، حج بدل جو کر رہا ہے اس نے اپنا حج فرض ادا کر لیا ہو، لیکن اگر ادا نہیں کیا وہ کرے گا تو حج ادا ہو جائے گا. احناف کے مطابق یہ مکروہ ہے، دیگر آئمہ کے مطابق یہ ناقابل قبول ہے. آپ نے جان لیا. اب آئیے حج بدل کے زمن میں چند حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سن لیجئے ذرا غور سے، کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئیں اور حج بدل کے بارے میں آپ سے فتویٰ طلب کیا. دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے، آپ حج بھی کر رہے ہیں، فریضہ ادا کر رہے ہیں، دین کے احکام اور شریعت یہ پہنچا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے حاجی اور ہم لوگ نہیں صاحب، میں تو حاجی ہوں، میں تو وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. یعنی حاجی تو وقت ہوا ہے، دین کا داعی اول ہے، وہ پہلے احرام باندھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اس نے اپنے آپ. اور فرمائے ہمارے عمل، صلی اللہ علیہ سے پوچھا اس خاتون نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب پہ حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ سواری پہ سوار ہونے کی بیٹھنے کی طاقت استطاعت قدرت نہیں رکھتے، تو میں کیا ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا قال نعم، اور یہ حجت الوداع کا موقع تھا، یعنی تم اپنی طرف سے والد صاحب کی طرف سے حج تم کر سکتی ہو. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ حج بدل کی یہ وہ دلیل ہے کہ صلی اللہ علیہ سے حکم دیا کہ مرد کی طرف سے عورت اور عورت کی طرف سے مرد کر سکتا ہے، لیکن مرد کا حج بدل کرنا افضل ہے. اور اسی طرح سے وہ صاحب جو وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے حج بدل فرض نظر و منت جو آپ سن چکے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث شریف اس زمن میں سن لیجئے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجت الوداع کے موقع پر کہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کہ کسی شخص نے احرام باندھا اور نیت کی لبیک ان شبرما، صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے شخص منی شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اخن لی او قریب لی. راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا سننے میں کہ اس نے کہا میرا بھائی ہے تو رشتہ دار. آپ دیکھ کتنے امین تھے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اگر شک ہوا تو وہ کلمہ نقل ویسے ہی کر دیا. اس شخص نے کیا کہا دیکھیں آپ، کتنی امانت سے کلام پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کے سامنے اب ریکارڈ چل رہا ہے، وہ واقعہ آپ کے سامنے گزر رہا ہے. تو مجھے شک ہوا اس نے بھائی کہا یا میرے رشتہ دار کہا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ سنیے. آپ نے پوچھا ہے قال احججت عن نفسك، کیا تو نے اپنا حج ادا کیا ہے فرض؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا. آپ نے فرمایا تو پہلے اپنا حج ادا کر، اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج ادا کر. تو حج بدل کی دلیل ہے افضل یہ ہے کہ اس شخص نے پہلے اپنا حج ادا کر لیا ہو، لیکن احناف اجازت دیتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے اپنا حج ادا نہیں کیا وہ اگر حج ادا کرے گا تو حج بدل ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے. بھارت اپنی جگہ پہ فقہ حکم ہے، سن لیجئے، لیکن اگر آپ حدیث پہ 100% عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر حکم آپ کے سامنے واضح ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، والدین کی طرف سے اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی جلیل القدر حدیث شریف اس وقت میرے پیش نظر. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج عن ابیہ او امہ فقد قضا حجته وکان فضل عشر حجج، جس نے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کیا تو اس کا حج ادا ہو گیا والد یا والدہ کی طرف سے، لیکن اس کا فضل منزلت اجر 10 گنا کہیں زیادہ. وہ فرمایا اور آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج عن والدیہ او قضا عنہما مغرما بعث اللہ یوم القیامۃ مال ابرار، جس نے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا یا ان کا کوئی قرض ادا یا دین وغیرہ ادا کی یا جرمانہ یا غرامہ وغیرہ ادا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو یوم قیامت ابرار میں اٹھائے. اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی بنائے ان لوگوں میں سے. وہ فرمایا آپ نے اور آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج بدل کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالی 3 آدمیوں کو اجر دیتا ہے، اور ایک دوسری روایت 4 آدمیوں کو اجر دیتا ہے، ایک تیسری روایت 4 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے. ایک وہ شخص جو حج کروا رہا ہے بدل اپنی طرف سے، ایک وہ کرنے والا، ایک وصیت کرنے والا اور ایک لکھنے والا. اور فرمایا نیکی کے کام میں مدد کرنا بھی نیکی ہے اور یہ بھی آپ کے لیے باعث اجر و خیر ہے. آئیے ایک اور نوعیت کی حج ہے، وہ حج نذر. حج نذر کے بارے میں سن لیجیے کیا حکم ہے. اگر کسی نے حج یا عمرہ کی نذر کی منت یا نذر جسے کہتے ہیں منت مانی ہے تو اب لازمی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے یا پورا کروائے، اگر قدرت نہیں ہے تو کسی کو بھیجے. حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روایت ہے، جو عینا کی خاتون آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی لیکن ان کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، وفات ہو گئی، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں وہ نظر کا؟ آپ نے فرمایا، سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قول کوٹ ان کوٹ، انگریزی آپ جلدی سمجھتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم نام حجی انہا ارائیتی لو کان علی امی کی دین اکنتی قادیہ، ہاں حج کرو اس کی طرف سے، کیا تیری والدہ پہ دین ہوتا، قرض ہوتی تو کیا تو ادا نہیں کرتی؟ اس عورت نے فرمایا میں ضرور ادا کرتی. تو آپ نے حکم دیا اقضوها فالله احق بالوفاء، اللہ کا قرض دین دو، اللہ کا پہلا حق ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. معلوم آپ کا ہوا کہ اللہ سے وعدہ کر لینا سب سے پہلے ہے، آپ اس کو وفا کریں. اور اس کی بات تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گی، جب آپ حجر اسود میں آئیں گے طواف کرنے کی نیت سے، میں بتاؤں گا آپ کے اللہ سے آپ کیا عہد کر رہے ہیں. تو اس زمین میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے حج نذر، اگر اس نے نذر منت کر لی تو واجب ہے کہ اس کا ولی ادا کرے یا کروائے یا اس کی وصیت کرے، وہ حج بدل کے حکم میں داخل پھر ہو جائے گا. لیکن یہ جان لیجئے، نذر یا منت کی ادائیگی دیگر مال حقوق دین کفارہ قرض کے مثل ہے، لیکن نظر ہو خیر کے لیے اور اگر نظر مانی شر کے لیے خلاف شریعت فعل کے لیے تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے، قطعاً نہیں. لیکن اصلاً دین قبول نہیں کرتا نظر کو، نظر دین اسلام کی روح کے منافی ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ سودے بازی کر رہے ہیں کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں یہ حج کروں یا نفل عمرہ کروں یا اتنا صدقہ کروں یا قربانی کروں یا فلاں کام وغیرہ وغیرہ کروں، یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے. لیکن اگر نظر مان لی ہے تو کوئی حرام نہیں ہے، اس کو پھر پورا کرنا ہے. جان لیجئے دونوں چیزوں کی اجازت ہے، یہ تقوی کی بات ہو رہی ہے. اب آئیے ضمن میں ایک حدیث شریف نوٹ کر لیجئے، سن لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رواہ امام مسلم، فإن لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، رواہ امام مسلم. اب دیکھیے عربی قواعد جو سمجھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں چیختا ہے تو آپ سوچیں غور کریں ذرا، یہ کلمات کو بھی ذرا کچھ اتنا تو سیکھ لیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آپ کی سمجھ میں آئے. دیکھیے دو معنی ہیں، یا تو فعل امر ہے یا فعل التجا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اگر امر سمجھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لا تنظروا، نظر نہ مانو، اور اگر آپ ریکویسٹ سمجھتے ہیں تو سید الاولین والآخرین کی آپ سے ریکویسٹ، نہ نظر مانا کرو میری امتی، نہ نظر مانا کرو. دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، تیسرے معنی آپ نہیں کر سکتے. بہرحال ریکویسٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ بہت اعظم ہے ہمارے لیے، نہ نظر مانا کرو. نظر فائدہ نہیں پہنچاتی، تقدیر کو نہیں بدل سکتی، یہ تو بخیل کے مال سے جیب سے مال نکالتی. اب وہ بخیل لگا ہوا مال خرچ کرنے میں جو نظر مانی پورا کرنا، ویسے تو نہیں پورا کرتا کبھی. اب ایک شخص ہے اس نے نظر مانی ہے جناب، اب وہ لگا ہوا اس کو پورا کرنے کے لیے، یہ نہیں. بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ کافروں کو دیتا ہے، وہ غیر مسلموں کو مشرکوں کو دیتا ہے، اور قرآن آپ کے سامنے گواہ ہے اس نے شیطان کی دعا قبول کی، اس کو مہلت دی ہے، آپ تو پھر بھی اس کا نام لینے والے. ہاں اس کے بعد اس کے شکر میں آپ جو چاہے ادا کریں. اب آئیے حج نظر یا حج فرض، اس سلسلے میں کیا حکم ہے. کسی نے حج نظر مان لی ہے، حج فرض بھی ادا نہیں کیا، اس نے کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے اس میں دو قول ہیں، سیدنا ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ نظر کا حج ادا کرنے سے حج فرض بھی اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن اس میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے نظر کی حج نظر کی منت حج نظر مانا ہے، منت کی ہے اس کی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے حج فرض ادا کرے اس کے بعد حج نظر ادا کرے. یہ دونوں قول اپنی جگہ پہ ہیں اور اس پہ عمل آپ دیکھ لیجئے آپ کی حالت کے مطابق عمل مطلوب ہے. آئیے پانچویں، یہاں حج کی انواع اور یہ ہم نے اس کی نوعیت کا مختصر بیان سن لیا، اب آئیے میقات کا بیان سنتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے لیے میقات. میقات وہ شے ہے جس سے ایک حد معین ہوتی ہے وقت کی اور زمانے کی. حج عمرہ جیسی عظیم عبادت کا خاص وقت ہے، خاص زمانہ ہے، اور خاص لباس ہے اور خاص مواقع ہیں یار، یہ جان لیجیے۔ آئیے اب ہم اس کے بارے میں ذرا سنتے ہیں، میقات کے معنی ہیں معینہ وقت یا مقام، اور اس کے اندر سن لیجیے، میقات زمانی اور میقات مکانی، یعنی میقات زمانی معین زمانہ اور میقات مکانی معین مکان۔ اس کی شرح یہ ہے، میقات زمانی، حج کی میقات زمانی حج کے مہینے ہیں، شوال، پہلی شوال سے لے کر ماہ شوال، ذوالقعدہ اور ابتدائی ایام 10 دن ذوالحجہ کے۔ اور عمرہ کی میقات زمانی سن لیجیے، سارا سال، پورے سال میقات زمانی عمرہ کی، سوائے احناف کے مطابق، سوائے 5 دن وہ مکروہ تحریمی ہے، ان دنوں میں عمرہ کا احرام باندھنا۔ پہلا دن یوم عرفہ، دوسرا یوم عید الاضحیٰ، اور اس کے 3 دن بعد، یہ 5 دن عمرہ کا احرام مکروہ تحریم، نوٹ کر لیجئے۔ دوسرے 9 میقات کی میقات مقام، وہ مقام میقات مکانی، وہ مقام جہاں سے آپ کو حالت احرام میں عمرہ یا حج کے لیے داخل ہونا ہے، اگر آپ بغیر احرام کے داخل ہوئے تو فدیہ ہے، وہ آپ سن چکے ہیں۔ اچھا، یہ عمرہ کے بارے میں جو آپ نے سنے 5 دن مکروہ تحریمی، لیکن ان کے لیے مکروہ تحریمی نہیں ہے جو لوگ حج کے احرام پہ آئے یہاں اور حج سے روک دیے گئے، اب وہ ان دنوں میں عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، احرام اپنا کھول لیں، ان کے لیے ان ایام میں عمرہ کرنا منع نہیں ہے جو احصار کے باعث رک گئے۔ اب آئیے ذرا اس کی ہم تفصیل میں جاتے ہیں، میقات مکانی کی اقسام نوٹ کر لیجئے، میقات مکانی اہل آفاق کی، دوسرے میقات اہل ہل کی، تیسرے میقات اہل مکہ کی، کہ یہ لوگ کہاں سے احرام باندھے۔ نمبر ایک سن لیجئے، میقات اہل آفاق وہ 4-5 میقات ہیں۔ نمبر ایک، مقام ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے تقریباً 10 کلومیٹر اور آج کل اس کا نام ہے بیر علی، مدینہ منورہ سے آنے والے اور اس کی طرف سے جو ممالک ہیں وہاں سے آنے والے وہ وہاں سے احرام میں داخل ہوں گے۔ نمبر دو، مقام جحفہ، شام و فلسطین، مصر اور اس طرف سے آنے والے اور رابق، یہ رابق کے پاس مقام ہے، رابق سے 17 کلومیٹر جنوب میں، مکہ مکرمہ سے 187 کلومیٹر۔ نمبر تین، یلم لم، یہ پہاڑیاں ہیں جنوب مکہ کی اور مکہ مکرمہ سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور آج کل ان پہاڑیوں کا نام ہے سعدیہ، یہاں سے لوگ احرام باندھ آئے، اس طرف سے جو آنے والے احرام کی حالت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی میقات، قرن المنازل، یہ طائف کی جو پہاڑیاں ہیں یہ ہیں اور مکہ مکرمہ سے اس کا فاصلہ 94 کلومیٹر، 94 کلومیٹر۔ تو یہ 4 میقات جو ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اور پانچویں میقات، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کے کہنے پر ان کی آسانی کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور بعض احادیث سے بھی ثبوت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میقات کا تعین کیا تھا، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ اور اس کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے 94 کلومیٹر شمال مشرق میں۔ یہ میقات ہیں 5 آپ نے دیکھ لی، آفاقی پر واجب ہے کہ ان کی حدود میں احرام میں داخل۔ اب آئیے اہل ہل کی میقات، یعنی ہم لوگ جو جہاں رہتے ہیں ان کے لیے کیا میقات، دیکھیے جان لیجئے، تمام اہل میقات کے اندر رہنے والے، اس حدود کے اندر رہنے والے احرام باندھیں گے حج کا، عمرہ کا، اپنے گھر سے اور حدود حرم میں حالت احرام میں داخل ہو، یہ ان کی میقات، کہیں بھی ہوں وہ حدود حرم سے پہلے احرام میں داخل ہوں گے، نیت کریں گے اور احرام کے کپڑے۔ اب آئیے تیسرے، اہل مکہ کی میقات، اہل مکہ حرم کے اندر جو رہتے ہیں ان کی میقات کے بارے میں سن لیجئے، وہ عمرہ کے لیے حدود حرم پہ باہر آئیں گے اور کم از کم مقام ہے وہ تنعیم، وہاں سے احرام باندھیں گے عمرہ کے لیے۔ لیکن اور یہی مقیمین کا حکم ہے، جو کوئی بھی عمرہ یا حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا اور عمرہ کر کے احرام اس نے کھول کے وہیں مقیم ہو گیا اندر، تو وہاں اسی کے لیے بھی یہی میقات ہے جانے، عمرہ کے لیے اس کو حدود حرم پہ آنا ہوگا۔ لیکن ان دونوں کے لیے، حج کا احرام باندھنے کے لیے، عمرہ کا احرام تو آپ نے سن لیا، حدود حرم کے باہر آنا ہوگا، لیکن حج کا احرام باندھنے کے لیے حدود حرم پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے حج پہ روانہ ہو سکتا، سن لیا آپ نے، واضح ہو گیا اچھی طرح سے۔ تو یہ میقات کے بارے میں ہم نے مختصر سنا، اب آئیے احرام کے احکام، حالت احرام کیا ہوتی ہے اور کیا احرام کے احکام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج عمرہ کی ادائیگی کی تمام شروط پوری ہو جائیں اور سبحانہ و تعالیٰ استطاعت دے، تو آپ دل میں پکا ارادہ و قصد کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اعانت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کریں۔ اب آئیے، سب سے پہلا جو کام ہے حج عمرہ کے لیے وہ یہ ہے کہ احرام باندھنا اور احرام کی پابندیاں، اس کے احکام کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اب حکم سن لیجئے احرام کا، حج عمرہ کی شروط اور رکن میں سے یہ ایک ہے، بغیر احرام کی پابندیوں کے حج عمرہ صحیح نہیں ہوتا، احرام کے معنی یہ ہیں حرام کر لینا. اس کی تعریف شرح یہ ہے کہ احرام سے مراد خاص احکام کی پابندی, یعنی احرام کے دوران جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے روکا گیا ان کو ترک کرنا, خواہ وہ حلال ہوں, اور جن کے بجا لانے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا, اس کو انتہا کو پہنچانا, نیت کے مطابق اس کو تکمیل کرنا. اب یہ مجازن ہم احرام کہتے ہیں ان دو سفید یا سب چادروں کو جو مرد پہنتے ہیں اور عورتوں کا وہ خاص لباس, یہ مجازن ہے. جان لیجئے آپ احرام کی تو اصل وہ پابندیاں ہیں اور حکم کا بجا لانا ہے, اور احرام کی شروع سن لیجئے اسلام کا ہونا, احرام کی نیت اور تلبیہ کا ایک بار پڑھنا یہ شرط ہے, اور واجبات احرام کی یہی میقات سے احرام میں داخل ہونا اور ممنوعات سے اجتناب کرنا. اب آئیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کریں آپ, اگر غسل نہیں کر سکتے تو وضو کریں, غیر ضروری بات صاف کریں, اور خاتون ہے تو نفاس میں تو اس کے لیے حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بھی غسل کرے, اگر غسل نہیں کر سکتی تو وضو کرے, اور پھر احرام وغیرہ باندھنے سے قبل بھی خوشبو اگر لگانا ہے آپ کو لگا لیجئے, وہاں وہ خوشبو باہر تک آتی رہے لیکن وہ احرام کے کپڑوں پہ نہ لگے. اب مردوں کے احرام جو ہے لباس سے مجازن جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو سفید چادریں نئی مستحب ہے, پرانی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, سبز ہو یا سفید ہو دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آج کل رواج سفید کا ہے اور یہی افضل ہے, لیکن سنت سے ثابت ہے کہ سبز بھی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے, وہاں وہ درمیان سے سری ہو کوئی حرج نہیں ہے. ایک چادر جو ہے وہ آپ نیچے باندھیں جس سے ناف آپ کی ڈھک جائے, اور لازمن یہ ہے کہ گھٹنے ڈھک جائیں آپ کے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کا طول جو ہے پاؤں کے ٹخنے سے اوپر تک ہو, اور دوسری چادر آپ دونوں کاندھوں کے اوپر ڈالیں جس سے آپ کاندھا آپ کی گردن اور یہ ناف تک کا حصہ ڈھک جائے, دونوں کاندھے ڈھکے رہیں. دیکھ لیجیے یہ کاندھا کھولنا یہ خلاف سنت ہے, یہ صرف آپ طواف کے ساتھ چکر کے دوران آپ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں. تو مختصر یہ ہم نے مردوں کے احرام کا سنا لباس کا طریقہ. خواتین کے لیے ہے کہ کوئی بھی لباس کے کپڑے وہ پہن سکتی ہیں احرام میں, لیکن یہ خیال رکھیں کہ ان کے لباس جو ہوں وہ شرعی احکام کے مطابق ہوں, پتلے نہ ہوں, زیادہ بھڑک و شوق نہ ہوں اور تنگ نہ ہوں, یہ آپ یاد رکھیے.